الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر مبارك شهر عظيم شهر المواسات شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بلبل همتا خوشد گل شد همتا چاک بلبل همتن خوشد گل شد همتن چاک اے ہائے بہاری اگر ای ہست بہاری قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور عزیز دوستو، رمضان شریف کا مقدس مہینہ خیر و عزت، عافیت اور تقدس کا مہینہ، اسلامی روایات کے پیش نظر قرآن کریم کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، جود و سخا کا مہینہ، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اور اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے، دل و جان سے معافی مانگنے کا مہینہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں اور انہیں بہت سارے انعامات نصیب فرماتے ہیں. جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جیسے ایک موسم آتا ہے سال میں، اس کو بہار کہتے ہیں. ہر وہ درخت پودا جس کی جڑیں کسی درجے میں بھی زمین میں موجود ہو، وہ ہرا ہو جاتا ہے اور اس کے سبز پتے دکھائی دیتے ہیں اور وہ خوشگوار منظر پیش کرتا ہے. اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان جن کے دلوں میں کسی درجے میں بھی ایمان موجود ہو، عبادات کی جولانیوں سے اور طاعات کی زیاپاشیوں سے اور رب کے حضور درد دل کی دعائیں پیش کرنے سے اور صدقے خیرات اور اللہ کے نام پر تعاون دین کرنے کے گلدستے آگے بڑھانے سے بالکل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ جل ذکروہ کا احسان ہے اور اس ماہ محترم کی برکت ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی عظمت ہے، جود و سخا ہے کہ ہم جیسے سیاکاروں کو ایسے مقدس لمحات نصیب ہو جاتے ہیں. ویسے تو سال بھر کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں عبادت نہ ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادات نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں دعا ممنوع ہو، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں صدقہ اور خیرات کی اجازت نہ ہو. سارے سال کے ہر مہینے، ہر مہینے کے ہر دن، ہر دن کی ہر گھڑی، ہر گھڑی کے ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کی رحمت و عنایات کے دروازے کھلے ہیں اور اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے اور انہیں تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگیاں تبدیل کر لے اور وہ حدود اللہ کے تحفظ میں آئے، نفس اور شیطان کی شرارت اور طغیانی سے بچنے کی کوشش کرے اور عارضی اور فانی دنیا سے دل لگانے کے بجائے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خدمت میں موجود تھے اور ایک بہترین مجلس لگی تھی اور بہت خوشگوار فضا تھی اور سب خوش و خرم تھے. اس دوران یہ سوال آپ نے فرمایا کہ کون سا سال، کون سا مہینہ، کون سا دن، کون سی گھڑی افضل ہے؟ تو جواب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ سال افضل ہے جس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور وہ مہینہ افضل ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. اور وہ دن افضل ہے جس میں جمعہ اور عرفات واقع ہو، اور وہ لمحہ افضل ہے جس میں بندہ عبادت کر سکے۔ تو اس جواب کے مکمل ہونے کے بعد، بجائے اس کے کہ اور لوگ بھی جواب دیتے، حضرت جبریل آئے اور فرمائے کہ حق تعالیٰ اس مجلس پر ملائک کی موجودگی میں فخر فرماتے ہیں، اور جو جواب حضرت علی نے دیا ہے دنیا کے کسی بھی عاقل دانشور عقل سلیم کے مالک سے پوچھا جائے وہ کہیں بھی ہو، اور اسے مذاہب اور روایات کا پتہ ہو، درایت اس پہ ہو، عقل ہو، وہ یہی جواب دے گا جو علی المرتضیٰ نے دیا ہے۔ لیکن جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ جواب نہیں دیتا ہوں، میرا جواب دوسرا ہے، اور وہ یہ کہ جس سال میں وہ مہینہ ہے اور جس مہینے میں وہ دن ہے اور جس دن میں وہ گھڑی ہے اور جس گھڑی میں وہ لمحہ ہے جس میں گناہگار بندہ اپنے اللہ کو راضی کر لے، وہ سب سے افضل ہے، اس کے لیے تمام افضل شہور سے و ایام سے اس کی زیادہ فضیلت اور برتری ہے۔ ایک ایسا ماحول جس میں آدمی عبادت کر سکے، ایک ماحول وہ ہے جسے آپ اور ہم بنائیں، جیسے آدمی علماء و بزرگوں کی صحبت میں جائے، مدرسوں میں بیٹھے، نیک لوگوں کے ساتھ مجلس لگائے، یہ تو بنانا پڑے گا، اور ہر شخص بنا سکتا ہے، خدا سب کو توفیق دے، لیکن ماحول ہوتا نہیں ہے۔ ایک ماحول ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے بنا بنایا بھیجا جاتا ہے، وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، تیار ماحول بھیجتے ہیں، چاند ہو گیا اور دیکھو تو خلقت خدا اپنے پورے ازدحام کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ، جس درجے کا بھی کوئی ہے، جتنے بھی گناہگار ہیں، مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے۔ کل بھی خدا تھا اور کل بھی دین کی نماز فرض تھی اور اس سے پہلے بھی، اور اسے سب پتا ہے، لیکن آج اور شان سے آیا ہے۔ ایک بنا بنایا توبہ اور استغفار، عبادت اور طاعت کا ماحول وہ بندوں کو دیا جاتا ہے، تیار ماحول، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رمضان شریف میں زمین، آسمان، پہاڑ، ان سب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کو کچھ آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے۔ پھر انسانوں میں مسلمان جو عبادت کا مستحق ہے اور اس نے عہد کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا اور اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کروں گا، اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہے۔ آپ جب یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں تو دو تین دن پہلے تیار ہوتے ہیں، ٹکٹ، کپڑے، سفری بیگ، وہاں کے ضروری ٹیلی فون، وہاں کے لوگ، وہاں کے بات چیت سب سیٹ کر کے، اس ملک کا ایک شہر ہے اس میں آپ کا کام پڑا ہے، تو کچھ تیاری آپ نے کی ہے۔ جب آپ باہر ملک جاتے ہیں تو پھر وہ تیاری اس سے بڑی ہوتی ہے۔ جب آپ حرم شریف، عمرے اور حج کے عزم سے جاتے ہیں، وہ رنگ بالکل نرالا ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر قدم عبادت بیضا سمجھی جاتی ہے۔ کوئی ملنے بھی آئے تو شان سے ملتا ہے، کوئی رخصت بھی کرتا ہے تو تو درد دل کے ساتھ. جیسے ایک فقیر بادشاہ سے توقع رکھتا ہے, اس طرح حجاز مقدس کے عازم اور وہاں جانے والے سے مسلمان توقعات رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ ملائیں گے, ملاقات کریں گے, خوش آمدید کہیں گے, خیریت دریافت کریں گے, ہو سکتے ہم بھی دعاؤں میں یاد رہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ ایک شخص جب حج اور عمرے کا ارادہ کر لے, اللہ کے ہاں وہ حاجی اور عمرے والا لکھ دیا جاتا ہے, بس یہ آ رہا ہے, مہمان ہے میرا, پہنچ رہا ہے, اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. رمضان شریف, ہاں تو رمضان المبارک کے لیے اور روزے کے لیے ایک زبردست تیاری کا ماحول اللہ نے نازل کیا ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی خطبے میں, ان میں وہ سارا ماحول موجود ہے. مثلا روزہ چند چیزوں کا نام ہے, صرف اس پر اکتفا نہیں ہوا کہ صبح صادق سے رات کے ایک حصے تک کھائے اور پیئے نہیں. فرمایا نہیں, کھانے پینے کے علاوہ شہوتوں سے بھی بچنا ہے, اس سے بھی پرہیز کرنی ہے. صرف اس پر اکتفا نہیں ہوا کہ دن ہمارا روزے سے ہو, بلکہ اس کو شامل کیا کہ روزے کے لیے رات کو 20 رکعت تراوی کی نماز پڑھیں گے آپ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے کہ جس طرح روزہ اللہ نے فرض کیا ہے, تراوی کی نماز بھی اللہ نے سنت بنائی, اور حدیث میں اس کے لیے الفاظ ہے. وجعل قیام اللیل تطوعا, رات کی عبادت کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. ورنہ سوچنے کی بات ہے, سال کے کسی مہینے کے لیے یا سال کے کسی دن کے لیے کوئی ایک رکعت بڑھتی ہے؟ کتنا بڑا حج ہوتا ہے لیکن نمازیں اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. بڑے سے بڑے دن سال میں آتے ہیں لیکن ایک رکعت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. رمضان المبارک آتے ہی کل روزہ ہوگا اور رات سے تراوی کی نماز 4 دانگے عالم میں جب سے اسلام آیا ہے اور جب تک اس کائنات میں رہے گا اور کائنات اس کی وجہ سے رہے گی, مسلمانوں کی مسجدوں میں 20 رکعت تراوی پڑھی جاتی. اللہ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. پھر تراوی قرآن شریف کا دور اس میں ہو رہا ہے, کوئی 5 راتوں میں سنتا ہے, کوئی 6 راتوں میں, کوئی 10 میں, کوئی 15 میں قرآن شریف سنتا ہے. قرآن مجید روح ہے اور سارے آسمان و زمین اس کا جسم ہے. روح کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی, روح کے بغیر جسم مٹی میں دفنانے کا قابل ہوتا ہے. روح العالمین, روح الدنیا والآخرہ. جو قدر و قیمت آپ اپنے جسم اور زندگی کے لیے روح کی جانتے ہیں, شرائع پر غور کرنے کے بعد یہی کیفیت قرآن مجید کی پائیں گے پورے عالم کے لیے. پورا عالم اس لیے موجود ہے, آسمان و زمین کے اس میں قرآن ہے, ہر جگہ قرآن کی آوازیں لگ رہی ہے. لوگ اپنا بھی پڑھتے ہیں, سنتے بھی ہیں, بہترین لحن اور صوت جمیل کے ساتھ. حفاظ اور قراء, خدا تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے, ایک قرآن کا سما باندھ لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عالم اسلام کو خط لکھا, حضرت کے دور میں جتنے علاقے فتح ہو چکے تھے ان تمام گورنروں کو خط لکھا جو موطا امام مالک میں موجود ہے, کہ عشاء کی فرض سے فارغ ہو کر 20 رکعت تراوی 20 رکوع کے ساتھ اور اس کے بعد 3 وتر, یہ اہتمام کے ساتھ پڑھو, کسی جگہ اس میں کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے.
تو جب یہ عمل شروع ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کے لیے نکلے، جگہ جگہ دیکھ رہے تھے، جہاں جاتے ہیں وہاں مسجدیں بھری ہوئی ہے. شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں ہے، جلد ثانی 272 صفحے پر، کہ حضرت علی نے ایک مسجد میں داخل ہو کے ہاتھ اٹھائے، اللہم نور قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، خدایا عمر کی قبر کو تو روشن کر دے، ہماری مسجدیں منور کر دی اس نے، ترو تازہ فرمائی. یہ نہیں کہ حضرت عمر نے پڑھوائی ہے اور ان کی سنت ہے، حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ خودرائی کرتے ہیں، 8 پڑھ لیتے 10، حضرت عمر نے غلط، خلاف سنت، خلاف دین، شاہی آرڈر کے ساتھ انہیں پابند کیا کہ نماز پوری پڑھی جائے گی. جیسے حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ بعض جگہ فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس میں الصلاۃ خیر و من النوم نہیں ہے، تو حضرت عمر نے کہا آئندہ اگر ایسا ہوا تو مؤذن کو سزا ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر و من النوم پڑھوایا ہے. عمر کے تو یہ کارنامے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص فرضوں سے فارغ ہو گیا، ابھی حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً کھڑے ہو کے نیت باندھ دی، حضرت عمر نے اٹھ کے کندھے سے پکڑا، بٹھایا، نیچے گرایا، بیٹھ جاؤ، ابھی حضرت تشریف فرمائے اور تم سنتوں کے لیے کھڑے ہو رہے. تو حضرت نے دیکھ کے کہا، یا عمر صدتک اللہ کما صدتت سنتی، اللہ ایسے ہی درست رکھے آپ کو جیسے آپ میری سنت سیدھی کر رہے ہیں. ہر وقت آپ کو خیال ہوتا ہے کہ ایک قدم کے برابر، ایک بال برابر کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. عمر جیسے تو آسمان و زمین نے انبیاء کے بعد دیکھا نہیں ہوگا اور قیامت تک نہیں دیکھ سکیں گے. تو دیکھیں، تراوی کی ایک نماز تو نہیں ہے کہ 20 رکعت ہم ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تراوی کی شان تو دیکھیں آپ، اس کو جماعت کے ساتھ مقرر کیا، جبکہ کوئی سنت اور نفل با جماعت نہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ صلاۃ تسبیح پڑھتے با جماعت، علماء لکھ چکے یہ حرام و گناہ کبیرہ ہے، اور وہ رمضان میں حرام و گناہ کبیرہ کرتے ہیں. کسی بھی نفل نماز کی 2 سے زیادہ کی جماعت نہیں. عالمگیری میں لکھا ہے 2 پڑھ رہے تھے، تیسرا آ گیا، ختم کر دے نماز. لیکن تراوی سنت ہے، نفلوں کے حکم میں ہے، مگر سنت موقت جماعت ہے اس کی، اہتمام کے ساتھ. پورا شیڈول شاعری نے تبدیل کیا، ایک موسم آیا ہے، ایک بنا بنایا پروگرام نازل ہوا ہے آسمان سے، لوگوں کو موسم بہار کی طرح ہرا بھرا کرنے کے لیے اور ان کے ایمان کی حلاوتوں کو سامنے لانے کے لیے ایک پروگرام دیا ہے. اس کے اس میں یہ بھی حکمت اور راز ہے کہ یہ لوگ ذرا دیر تک جاگے، دیر تک جاگے، کیونکہ راتوں کی غفلت ٹھیک نہیں ہے. اس میں بہت کوتاہی ہوئی ہے اور بہت زیادہ دولت ضائع ہو گئی ہے. حدیث میں ہے کہ رات جب داخل ہو جاتی ہے تو صبح صادق تک اللہ رب العالمین اعلانات کرتے ہیں آسمان سے، حل میں مسترزق فارزق لا، کوئی روزی کا سوال کرنے والا ہے دے دیتا ہوں، حل میں مبتلا فہو عافی، کوئی پریشان حال ہے اس کو عافیت دوں، حل میں مریض فاشفی لا، کوئی بیمار ہو اس کو شفا دے دوں، حل میں مستغفر فاغفر لا، کوئی معافی مانگنے والا ہو اس کو معافی کر دوں. صبح صادق تک یہ اعلانات ہو رہا ہے قریبی آسمان سے، اور لوگ سب سوئے ہوئے. بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو ان قیمتی گھڑیوں کو احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو سال میں ایک مہینہ ایسا مقرر کیا کہ لوگ مختلف بہانوں سے تراویح اور تلاوت اور ختم کے چہل پہل سے رات کے ایک حصے تک تو جاگی لیتے، اچھا خاصا رات کا اچھا خاصا حصہ گزرتا ہے. تو اب وہ قیمتی وقت، وہ تو سحری کا ہے سب سے زیادہ، تو فرمایا کہ سحری کھانے کے لیے اٹھو. حالانکہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ سحری کھانے یا نہ کھانے کا روزے کی وجود سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ایک دن بھی سحری نہ کھائے روزہ بددستور فرض ہے، ایک دن بھی نہ اٹھے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ نے فرمایا تسحر، سحری کھایا کرو، فَإِنَّ فِي سُحُورِ بَرَكَةٍ، سحری کھانے میں بڑی خیر ہے، میری سنت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کچھ نہیں تو ایک گھونٹ پانی پی لو، ایک کھجور منہ میں رکھ کے چبا لو، سنت ادا ہو گئی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو قیمتی گھڑی اور لمحہ ہے، رات کا آخر جس میں خزانے بٹتے ہیں، اس میں یہ جاگ جائے. جاگنا بڑا کمال ہے اللہ کی رضا کے لیے. سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھانے کے لیے، مگر سنت ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے. میرے نبی کے طریقے پر لوگوں نے نیند چھوڑ کر دل چاہے یا نہ چاہے بیٹھے ہوئے، عورتیں لگی ہوئی ہے، کھانا پک رہا ہے، گرم ہو رہا ہے، لوگ سب تیار ہو رہا ہے، گھڑیا گن رہا ہے کہ بھائی اتنا وقت باقی ہے. خداوند تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو مبارک لمحے ہیں مصلی بچا کے اور خدا کے حضور دعا مانگنے بیٹھ جائے، توبہ اور استغفار کے لیے بیٹھ جائے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ والوں کی نشانی آئی ہے سورت آل عمران میں کہ یہ سحری میں اٹھتے ہیں تو دعائیں مغفرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اب رات کا پہلا حصہ بھی جاگا گیا اور رات کا آخری حصہ بھی جگایا گیا، تو اچھا خاصا وقت مومن کا قیمتی ہو گیا. یہ حقیقت میں مشق ہے کہ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور امت کے اولیاء اور بزرگان دین نے ان راتوں کی قدر کی، ہم بھی ان کے نام لیوا ہے. ایاز قدر خویش بے شناس، اس کی قدر کرنا ضروری ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی حدیث میں فرمایا ہے علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھا کرو، قیام اللیل کرو. فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے تمام بزرگوں کا طریقہ ہے. وَمَرْضَاتٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارا رب خوش ہوتا ہے اس سے. وَمَسْحَاتٌ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کوئی اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا، تو 12 رکعت تہجد اور 8 رکعت قیام اللیل ملا کر تراوی کی نماز بنی ہے. اس لیے مولانا انور شاہ سے فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں قیام اللیل و تہجد کی ضرورت نہیں ہے، بس تراوی کی نماز مکمل، اس کے بعد وتر، فل سٹاپ، سارا نظام رک گیا. اب یہ علم والے اور عقل والے جانتے ہیں، جو علم و عقل سے محروم ہے وہ اور باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے رہے. بیش بہا ہیرے اور جواہرات تو ہزار میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، اور لوگ تو ایسے ہی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یہ پوری وہ نماز تھی رات کی، قیام اللیل 8 رکعت اور تہجد کی 12 ملا کر کے سب کو پڑھوا دیا ہے کہ آج رمضان ہے، کوئی محروم نہ ہو جائے. وہ اجازت دے دی کہ چلو شروع میں ہی پڑھ لو، راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں مانگے، قضائے پڑھ لے، اور اگر واقعی اٹھنے کا عزم ہے تو وتر بھی چھوڑ سکتے، اجازت آئی ہے. لیکن وتروں کے بعد کوئی نفل نماز پسندیدہ نہیں ہے. فرمایا ہے کہ وتر کو بالکل رات کی آخری نماز بناؤ، اور یہ مضبوط مسئلہ ہے، بالکل اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے. بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل علموں کے ہاتھ مسکین ہو چکے ہیں، جیسے مسجد میں گمشدگی کا اعلان، مسجد سے ریڈیو پاکستان بنایا ہے، فلاں گم ہوا، فلاں گم ہوا، یہ چیز گم ہوئی، یہ گم ہوئی. اب پیغمبر فرماتے جو مسجد میں گمشدگی کا اعلان کر دے اس کو کہو کہ یہ چیز تمہیں کبھی نصیب نہ ہو جائے، تم نے اللہ کے گھر کی توہین کی. مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سب بری پڑی، اعلان ہو رہا ہے، منع کرنے والا کوئی نہیں. جو منع کرے گا وہ عجیب نظروں سے دیکھا جائے گا. جیسے جنازہ فی المسجد، امام ابو حنیفہ کا پکا مذہب ہے ائمہ میں سے، اور آفرین اس مرد میدان پر جس نے پوری دنیا کے باطل کا مقابلہ کیا ہے لیکن حق دین پر ڈٹے رہے. مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا مسجد میں جنازہ. اور صحیح حدیث ابو داؤد کتاب الجنائز کی امام ابو حنیفہ کے حق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا کچھ بھی نہیں ملے گا. دیکھیے ابو داؤد کتاب الجنائز میں کوئی ماں کا بیٹا آئے اور کہے کہ نہیں ہے، میں اس سیکنڈ میں دکھا دیتا ہوں، باللفظ حدیث پیش کی ہے. لیکن آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا نقشہ بنا ہوا ہے، ایک عجیب مسئلہ ہے. تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اہل علموں کے ہاں تو مسکین ہو چکے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ قائم رہ سکتے ہیں جیسے ہونا چاہیے شریعت کے مطابق. بہرحال رات دعاؤں کے لیے ہیں, رات استغفار کے لیے ہیں, رات تلاوت کے لیے ہیں, رات خدا سے مانگنے کے لیے, رات صرف نفلوں کے لیے نہیں ہوتی کہ دنیا میں صرف ایک ہی کام ہے اور نفل بازی, اور کوئی کام ہے ہی نہیں اس کا. چونکہ مسئلہ بڑا عجیب تھا اور اہل علم پریشان تھے, تو میں نے احسن الاتر لکھ دیا اور اس کو شائع کیا, 25 سال ہو گئے, اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں لکھ سکتا ہے. وقت کے مقتدر تمام فقہا و محدثین نے اس کو سراہا. بہرحال یہ ایک بہتری کا مسئلہ ہے, ناجائز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. وتر کے بعد کوئی نفل پڑے تو ناجائز نہیں ہے, بہتر نہیں ہے. بہتر وتر کو آخری بنانا, اور اسی راہ اعتدال کو ہم نے اسی میں مدلل لکھا ہے. اب جب راتوں کو آدمی جاگتا ہے, دعائیں مانگتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا دن مضبوط ہو گیا, دن مضبوط ہو گیا. اب وہ دن میں پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ میں نے تو اس روزے کی برکت سے مجھے رات نصیب ہوئی, تراویح پڑھی, سحری کھائی. فضول باتیں بھی نہیں کرے گا. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, فضول باتوں سے بھی روزہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت بیمار تھا روزے کی حالت میں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, آپ آئے, ہم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اس نے گوشت کھایا ہے, دن دہاڑے گوشت کھایا ہے. سب لوگ حیران ہو گئے, حضرت گوشت کھایا کہ تو روزے سے, اور میں گوشت کھایا ہے. تھوڑی دیر بعد اس نے الٹی کی تو گوشت کی بوٹیاں آ گئی ٹرے میں. تو آپ نے فرمایا, اغتبت احدن, کسی کی غیبت کرنے لگ گئے؟ یہ انسان کا گوشت ہے, بکری کا گوشت تو نہیں کھا رہے, مرغی کا نہیں کھا رہے, لیکن انسانوں کا کھا رہا ہے. وحی کے پیغمبر ایسے کمزور تو نہیں ہوتے, وہ جو کہتے ہیں اللہ کی وحی سے بیان کرتے ہیں. اور ایک شخص نے شکایت کی کہ میں روزے میں نڈھال ہو جاتا ہوں, آپ نے ارشاد فرمایا, کلام کم کر دو, زیادہ کلام میں تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم تو 5 گھنٹے تفسیر پڑھاتے ہیں اور ساری نمازیں خود پڑھاتے ہیں, اور بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے کوئی درس ہوا ہے. الحمدللہ جب درس میں آتا ہوں صبح 7:30 بجے تو پیاس شدید لگی ہوتی ہے, جب تلاوت ہو جاتی ہے اس کے بعد پیاس بجھ جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. جیسے بہترین جام اعلی قسم کے شربت کا کسی نے پلا دیا. والحمدللہ علی ھذا, خدا کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی عزت, غیرت, حفاظت اور گناہوں سے بچنے کا مزہ عطا فرمایا ہے. پھر روزہ جب چل پڑتا ہے صبح سے, تو ویسے حنفیہ کا مذہب ہے کہ فجر کی نماز ذرا دیر سے پڑھو اور بالکل روشنی ہو جائے تب پڑھو, اسفار جس کو کہتے ہیں. قرآن کریم کہتے ہیں وہ صبح اذا اسفرا, صبح تو تب ہے جب روشنی ہو جائے. امام ابو حنیفہ کا مذہب براہ راست کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے, لیکن روزہ داروں کی سہولت کے لیے فجر کی نماز جو ہے وہ ذرا پہلے پڑھ لی جاتی ہے. عام طور پر خیرات بھی کم کی جاتی ہے, ہمارے یہاں ذرا اہتمام زیادہ ہے, کیونکہ یہاں جو لوگ آتے وہ صرف نمازی نہیں ہوتے بلکہ وہ دین سیکھنے آتے, یہ ان کی درسگاہ بھی ہے عبادت گاہ کے علاوہ. پھر جب آدمی فجر پڑھ لے تو عام طور پر تو حکم یہ ہے کہ جب تک اشراق نہ پڑے تو نہ سوئے, مگر صائمین کتاب الفقہ میں ہے یہ مستثنا ہے, ان کو اجازت ہے. روزہ دار کی نیند بھی عبادت ہے, فجر پڑھ لی اور جہاں تک اس کو ہمت تھی بیٹھا رہا, اور اس کے بعد جو ہے جا کے آرام کرنے لگا, سورج نکل آیا, اس کے بعد اٹھا, اشراق پڑی اور تھوڑی دیر اور گزری تو 4 رکعت چاچ کے پڑی, کوئی حرج نہیں, اجازت ہے اس کو. بھائی کام کاج سب جائز ہے, روزے میں دفتر بھی جاؤ, کارخانے میں بھی جاؤ, فیکٹری میں بھی, ہر جگہ جاؤ, لیکن گناہ کی جگہوں میں مت جاؤ. ہر جگہ جاؤ کسی ایک کام کی بھی شریعت میں ممانعت نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی کام کہ جس سے روزہ کمزور ہوتا ہو. بھائی خون دینا جائز ہے, کسی کو ضرورت ہی آپ خون دے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کوئی انجیکشن دنیا میں ایسا نہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہو, سوائے دو کے کہ سر پر رکھا اور سیدھا دماغ میں چلی گئی دوا, اور پیٹ پہ رکھا اور براہ راست معدے کے برتن میں داخل ہو گئی, اس سے روزہ ٹوٹے گا. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے معروف راستے سے کوئی چیز کھانا یا مسام بدن کے یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ اللہ نے جذب کرنے اور پسینے نکالنے کے لیے بنائے, یہ مسام بدن کے رس رس کرنے کے علاوہ براہ راست معدے میں یا دماغ میں دوا پہنچے تو روزہ ٹوٹے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں, روزے میں یہ کام کرنا نہیں ہے. یہ کام روزہ ایک شان ہے, ایک کیفیت اللہ نے نصیب فرمائی. چند دن پہلے یعنی میں آپ کو بتاؤں, ایک ڈاکٹر معمول کے مطابق آیا, وہ کبھی کبھی خون ٹیسٹ کرتا ہے, تو مجھے کہا کہ طبیعت ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. کہا چھوڑے جی بس, جب ٹھیک ہے تو رہنے دے. میں نے کہا رہنے دے. کہا رمضان کی برکت سے انشاءاللہ آرام رہے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہیں بھی کوئی آدمی بیٹھا ہے لیکن ہے پکا مسلمان, وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ حضرت جب کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو چھوڑے کیوں ٹیسٹ کر رہا ہے رمضان شریف. میں نے کہا چھوڑے, ایسے چھوڑے کہ نام ہی نہ لے. الحمدللہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہماری فقہ میں ایک قاعدہ لکھا ہے, سن لے ذرا خوشی کیوں ہوئی. قاعدہ یہ لکھا ہے کہ اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ مت رکھو بیمار ہو, مسلمان ڈاکٹر ہو مان لے. آگے لکھتے کہ مسلمان ڈاکٹر کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں کرتا. تو جب زمانہ آگے بڑھ گیا تو قسم قسم کے مسلمان ڈاکٹر آ گئے. ایسے ڈاکٹر بھی آئے, وہ ایک ڈاکٹر تھا, میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہا یہ کب ہوا ہے. میں نے کہا شعبان میں. اس نے کہا میں شعبان اور رمضان نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا میں جنوری اور فروری پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نے کہا تمہارا کسی سے واسطہ نہیں ہوا ہے. جب 6 مہینے گزر گئے اس کی بیوی یہاں آئی. یہ بعض لوگوں کی عورتیں بڑی غیرتی اور باحیا ہے. اس نے کہا اس ادارے کا جو مولانا ہے وہ کہاں ہے. میں سامنے بیٹھے میں خیریت. اس نے کہا میں معافی چاہتی ہوں, میں ایک عورت ذات ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں, آپ کو تنگ کرنے آئی. آپ تو پرہیز کرتے ہیں لیکن میرے درد دل سن لے. وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی بےدبی کی تھی, وہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کو زنجیروں سے باندھا ہے, ہم نے جسم کھا رہا ہے اپنا. تو آپ کوئی وظیفہ دے دے, کوئی دعا دے دے. میں نے کہا ہم تو حاضر ہیں, ہم تو کسی ایک دشمن کے بھی برے دن پر راضی نہیں. ہم کہتے ہدایت نصیب ہو جائے. مجھے یاد نہیں تھا. میں نے کہا مجھ سے کیا واسطہ. کہا آپ چیک اپ کے لیے آئے تھے اور اس نے آپ کو کہا کہ میں رمضان شریف نہیں جانتا ہوں, تو آپ غصے ہو گئے اور بغیر چیک اپ کے آپ واپس ہو گئے. بس چھوڑ ختم ہو گئے. میں نے کہا چیک اپ تو باولوں سے تھوڑا ہی کرانا ہے. میں نے اس کو کہا کہ میں ہر طرح حاضر ہوں, آپ کہے تو میں ساتھ جاؤں گا. دم بھی کرتا ہوں, پانی بھی پیش کرتا ہوں, تعویذ بھی دیتا ہوں, سب کچھ کروں گا. آپ نے اتنے درد و غم کے اندر یہاں آئی ہے, یہ تو درگاہ خداوندی ہے اور یہاں سے تو کوئی محروم نہیں ہوگا. لیکن میں نے کہا پہلے سے سن لو کہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس نے کہا یہ کیوں. میں نے کہا تم کو اللہ کی غیرت کا پتہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے اللہ جب اپنی غیرت پہ آ جاتے ہیں سارے آسمان و زمین تس نس ہو جائے. وہ اللہ ایک مرحلہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. وہی ہوا. میں نے کہا ٹھیک نہیں ہوگا, یہ اللہ کا اپنا نظام ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں. دین تو اللہ کا ہے, رمضان شریف کو عزت و عظمت اس نے عطا کی. ہمارا کام تو صرف سفارت وکالت ہے, ترجمانی ہے. آگے ہم کیا ایک رائی کے برابر آپ گٹھا بڑھا نہیں سکتے. کچھ جو آیا ہے اس کو آگے کرنا, پیش کرنا, یہ کمال ہے اور اس سے اللہ راضی اور خوش ہو رہا ہے. تو فقہائے متاخرین نے فرق کیا کہ صرف مسلمان ڈاکٹر کافی نہیں ہے, وہ ڈاکٹر جو حلال و حرام جانتا ہو. جس کو رمضان شریف کی فرضیت کا پتہ ہو. چنانچہ گلشن کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور کلینک والے جب کسی بیمار کو کہتے ہیں کہ روزہ مت رکھو تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے دریافت بھی کر لیں, مسئلہ پوچھ لو. کیونکہ ہر مرض وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ فرائض چھوڑ دیں. بیماری تو شرحان ایسی ہو کہ اگر روزہ رکھا جائے تو جان خطرے میں پڑ سکتی ہے, تو روزہ افطار کر لو, مت رکھو, اجازت ہے. اللہ نے آیت میں کہا ہے ومن کان مریضا او علی سفر, جو بیمار ہو کسی کے سر میں درد ہوا تو کیا وہ اس دن چائے پیے گا روزہ چھوڑے گا؟ اور جس جو پان کے عادی ہے, نسوار سگریٹ بیڑی کے, وہ تو صبح سے دیوانے ہو جاتے ہیں, پھر تو ان پر روزہ ختم ہی ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا ان کا. پان والے کو اگر روزے میں پان نہ ملے تو جو سامنے آتا ہے اسے لڑتا ہے وہ, نسوار والے تو اس سے بھی آگے دیوانہ ہوتا ہے. وہ ہمارے ایک پڑوسی تھا وطن میں, تو وہ رمضان شریف میں بس عصر سے شروع کر دیتا تھا, گھر والی کو کہتا تھا کہ بس آج آپ کا فیصلہ ہے. وہ چپ چاپ غریب تیاری کرتی, کھانا یہ وہ, اور بچوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تم نکل جاؤ اس گھر سے, یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ عورت بڑی زیرک و ذہین و غیرتی تھی, وہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہاں باپ ہے تمہارا, خبردار کے جواب کسی نے دیا, اپنا اپنا کام جاری رکھو. اس کے بعد جب افطار ہوا اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں بھی اس نے کھا لی, تو وہ خاتون پوچھتی تھی کہ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں, تو کہتا ہے مجھے کیا معلوم ہے میں نے کیا کب کہا ہے. بیٹے نے کہا مجھے آپ نے کہا کہ خبردار, کہا نہیں مجھے تو یاد نہیں. بالکل نشے کسی کی فیت, فلا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے جہاں تک ہو سکے ان چیزوں سے جان چھڑاؤ. یہ جو بلائے لگ گئی ہے پیچھے, نسوار اور بیڑی اور سگریٹ اور پان اور یہ تمام کے تمام بیکار چیزیں, اس کو بس کرے, چھوڑ دے اس کو. اور رمضان شریف بہترین مہینہ ہے اس کے چھوڑنے کا, مشق ہو جاتی. ان کو زیادہ اجر مل رہا ہے, پان خوروں کو, نسوار خوروں کو اور سگریٹ اور بھیڑی والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے. آپ کا اور ہمارا ایک روزہ ہے, ان کے چار پانچ روزے ایک دن میں اٹھے. ہر گھڑی خیال آتا ہے کہ یار کیا کیا جائے. توبہ استغفر اللہ. چنانچہ ایک شخص پیدا ہوا ہے کوہستان میں, اس نے ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط فتویٰ لکھا ہے کہ یہ چکھ سکتے ہو پھر تھوکو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے فقہا نے تو صرف دو جگہ لکھی ہے, ایک تو چھوٹا بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز کھا پی رہا ہے, تو ماں زبان پر دیکھ لیتی ہے, نرم کر کے تھوک کے اس کو دے دیتی. ایک اس کو اجازت دی اور ایک اس خاتون کو اجازت دی. اذا کان بعلہ سیء الخلق, خلاصہ میں لکھا ہے کہ اس کا خاون بد اخلاق ہے, مرچ مسالے پہ شام کو لڑتا ہے, سالن صحیح نہیں بنا, تیز بنا, یہ کم بنا. بعض لوگ بس ان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے, حالانکہ عورتیں پوری کوشش کرتی ہے, وہ بھی روزہ دار ہوتی ہے, کوئی اوپر نیچے ہو گیا تو یہ بھی روزہ ہے کہ معاف کر دے ختم کرو. نہیں جی یہ روزے سے تھا تو یہ زیادہ تیز لڑے گا تاکہ وہ روزہ برباد ہو جائے تب یہ ٹھنڈا ہوگا. تو فقہا کرام ایسے دور اندیش ہے کہ انہوں نے لکھا کہ یہ خاون کی لڑائی سے بچنے کے لیے اس عورت کو بھی زبان پہ رکھنے کی جائے جائے. ان دو کے علاوہ کوئی جگہ نہیں. میں ایک بڑے عالم کے ساتھ ایک دفعہ گیا, مجھے کہا تربوز خریدنے چلو منڈی. میں نے کہا چلو. تو وہ مجھے کہتے ہیں ذرا چکو. میں نے کہا ہاں. کہا کھانا تو نہیں چکھنا ہے. میں نے کہا فقہا نے دو جگہ لکھی, تیسری نہیں لکھی. کہ میں چکھوں. میں نے کہا آپ چکھے. میں ہٹ گیا. جب وہ چکھنے لگے دکاندار کہتے ہیں او مولوی ہو تم تو سر بازار کھانے لگے. میں نے کہا یہ دین کی توہین آپ نے کروائی ہے, بے موقع اور بے محل مسئلے پر عمل کر کے. بے موقع اور بے محل مسئلے تو خزانے ہیں, خزانے کے لیے جگہ چاہیے, پردہ چاہیے اس کے لیے. میں نے کہا اس نے دین پر غیرت کی ہے, وہ جتنے بھی مجرم اور گناہگار ہیں لیکن ہم سے اچھی توقع رکھتا ہے کہ یہ ہمارے صف اول کے لوگ ہیں, ہمارے دینی رہنما ہیں, سرمایہ ہیں, ان کو تو بالکل صحیح ہونا ہے. میں نے کہا وہ اجر ملے گا اس کے, اس تان کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. روزے کی عظمت پر اس کو غیرت آ گئی. دکاندار بھی حیران ہوا کہ ایک مولوی چک رہا ہے دوسرے لڑ رہا ہے اسے. بازار میں ہمارا مناظرہ شروع ہو گیا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بعض ساتھی امتحان دیتے ہیں تو روزہ نہیں ہے. کوئی بڑے دفتر میں کام کرتے ہیں بہت زیادہ, روزہ نہیں ہے. انا للہ و انا, روزہ اتنا کمزور ہے, ایک امتحان بھی اس کو ڈسمس کر سکتا ہے, ایک دفتر بھی اس کو دھکا دے سکتا ہے. ایسے امتحان کو رہنے دے اور ایسے دفتر پہ لعنت بھیجے کہ جس میں آپ اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور اپنے دین کے فرائض پر ہتھوڑا چلا رہا ہے. ایک مہینہ نہ صحیح.
مولانا احتشام الحق مرحوم بڑے عجیب آدمی تھے, بہترین خطیب اپنے زمانے کے, عالم مقرر. یا تو علماء ہوتے ہیں تو بیان نہیں جانتے ہو, یا بیان جانتے تو علم نہیں ہوتا. دونوں صفتیں کم دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. مولانا نے ایک دفعہ رمضان شریف میں ایک مثال بیان کی کہ میرے پاس ایک شخص ہمیشہ جمعہ پڑھنے آتا تھا, اور بہت قریب بیٹھتا تھا, اور بڑا ہاتھ ملاتا تھا. رمضان شریف جب قریب آیا تو وہ ایک دن آیا, اس نے کہا, حضرت والا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں نیک آدمی ہوں, آپ کا نمازی ہوں جمعے کا, لیکن مجھے روزے نہیں رکھنے, آپ بڑے عالم ہیں, آپ مجھے بچائے کہ روزے بھی نہ رکھوں اور گناہگار بھی نہ ہو جاؤ. مولانا نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس مسئلے سے پہلے ایک مثال سن لو کہ ایک بڑے میاں کا پاجامہ سل گیا تھا, کہیں درزی سے غلطی ہو گئی, وہ ذرا بڑا سل گیا. تو اس نے اپنے گھر والی کو کہا کہ یہ پاجامہ بڑا سل گیا, کاموں سے فارغ ہو کہ اس کے پانچ چھ کاٹو اور سلائی کر لو اتنے انچ کے. پھر خیال آیا کہ یہ تو سب گھر کی ذمہ دار ہے, تو بڑی بہو کو کہا کہ بھئی یہ پاجامہ میرا لمبا سلا ہے, اس کو کاٹو اور پھر سلائی کر لو, دو انچ کم کر دو. پھر خیال آیا کہ گھر کی ساری ذمہ داری تو گھر والی کے بعد اس پر ہے, تو ایک اور بیٹی کو, پھر چھوٹی لڑکی کو. جب گھر والی فارغ ہو گئی, اس نے پاجامہ اٹھا کے کینچی سے کاٹا, سلائی لگائی. پھر بہو بڑی فارغ ہو گئی, اس نے بھی کاٹا سلائی کی. پھر بڑی لڑکی کو موقع ملا, اس نے بھی پانچ چھ کاٹے سلائی کی. آخر میں چھوٹی لڑکی کو موقع ملا, اس نے بھی کہا ابا کا حکم ہے, ٹال تو سکتی نہیں, تو اس کو کینچی سے کاٹا اور سلائی لگائی. رات کو جب یہ آ کے پاجامہ اٹھا کے دے گا تو پاجامہ نہیں تھا, جان گیا تھا, وہ پاجامہ ختم ہو چکا تھا. تو مولانا نے اس شخص کو کہا کہ آج اگر میں تیرے لیے روزے معاف کر لوں, اور کل کوئی اور عالم کسی کے لیے نماز معاف کر لے, اور کوئی زکات دے اسلام کا, تو جان گیا ہو جائے گا. یہ مسائل وہ ہیں کہ ہم بھی محصور ہیں. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض معاملات میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کا دین بہت محفوظ ہے اور سب بندے اس کے برابر کے پابند ہیں, جو زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ پابند ہیں. مجال ہے کہ فرائض میں کسی سے ارادتاً کمی واقع ہو جائے, جو بغیر کسی شرعی عذر کے. شرعی عذر صرف دو ہے, ایک بیماری جس سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو روزے میں, یا موت کا اندیشہ ہو, اور یا ایسا سفر کہ جس میں روزہ رکھنا دشوار ہو, نہ سحری نہ افطاری نہ کچھ ہو سکتا ہے. اس پر بھی اللہ نے کہا وَأَنْتَ صُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, روزہ ہی رکھو یہ بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, کاش کہ تم میں سمجھ اور علم. نماز کا حکم تو یہ کہ چار فرض دو ہی ہے, آپ کو اختیار نہیں ہے چار پڑھنے کا, لیکن روزے کا حکم یہ ہے کہ نہیں, اگر رکھ لے سفر میں اور مرض میں تو بہتر ہے. اسی طرح ایک ایسا مریض اور شیخ فانی کہ جس کے جانبر ہونے کا کوئی توقع نہیں, ایک ایسا بوڑھا عمر کے اس حد پہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ امکان سے باہر ہے کہ اب یہ ایک دفعہ پھر صحت مند ہو جائے, جوانی لوٹ آئے اور یہ رمضان شریف کے روزے رکھے. تو ایسا مریض جو قریب المرگ ہو اور اس کے لیے ناممکن ہو روزہ رکھنا, یا مرض سے ٹھیک ہونا, بعض بیماری ایسی ہوتی ہے اللہ حفاظت فرمائے, یا ایسا شیخ فانی کہ بس وہ تو فنا ہونے والا ہے, عمر اس کی گل رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, تو ان دونوں کو اجازت ہے کہ یہ بجائے روزہ رکھنے کے فعدت من ایام اخر, تو وہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ روزے رکھ لے. ہر مریض کو مسافر کو یہ کہ بعد میں رکھے, یہ تو مر رہے ہیں. تو حکم یہ کہ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین, یہ مسکین کو کھانا کھلائے. ایک روزے کے عوض ایک مسکین نادار مسلمان کو دو وقت صبح اور شام, یا دو مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلائے. انس سے بخاری میں مروی ہے کہ خبزن و لحمن, روٹی اور گوشت کا سالن. اب اس میں بھی حیات کا فرق ہے. ایک شخص 15-20 روپے خرچ کرتا ہے, دوسرا شخص اپنے خوراک پر 100-200 خرچ کرتا ہے. تو جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق فدیہ ادا کر لیں. کبھی احتیاطاً ہم 50 کہتے ہیں, کسی کو 100 کہتے ہیں اس کو دیکھ کر. اور اسی میں فرمائے فمن تطوع خیرن, زیادہ ہی خرچ کر لو, فہو خیر اللہ, اور بہتر ہے, بہترین مہینہ ہے. مطلب میرا ان باتوں سے یہ کہ مضبوط رہے اور گھروں میں اور اپنے متعلقین کو روزے کے لیے مضبوط رکھیں. یہ صرف روزہ نہیں, اس سے ہماری مغفرت, عزت اور اسلام کی مکرمت وابستہ ہے. اگر یہ عادت بن گئی کہ کوئی امتحان کی وجہ سے نہیں رکھ رہا اور کوئی دفتر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا, کسی کو ویسے طبیعت خراب ہوتی ہے, تو معاذ اللہ اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا اس لیے, جو مختلف محاذوں پہ نظر آ رہا ہے. باقی زکوٰۃ کی تفصیلات میں گزشتہ جمعہ پورا بیان کر چکا ہوں, تمام کے تمام مسائل. اور فطرے کا بھی یہی ہے, کوئی 25 ہو کوئی 26, لیکن بہتر یہ ہے کہ 30 روپے کے حساب سے دیا کرے. اور یہ گندم اور آٹے کا حساب ہے, لیکن حدیث میں تو کشمش کا بھی ذکر ہے, زبیب کا, اور کھجور کا بھی ذکر ہے. کیونکہ کشمش اور کھجور وہاں زیادہ تھی, تو وہ پورا سا ہے 3.5 کلو. اور گندم روم سے حضرت معاویہ لے کے آئے تھے, وہ مہنگی تھی, تو وہ 2.25 کلو کے نصف سا ہے. ہمارے ملک میں جیسے رواج ہو گیا کہ سب ایک ہی نرخ کے حساب سے اور گندم کے حساب سے فطرہ, یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی ادا تو ہو جائے گا, لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ مالداران کشمش کا حساب لگائے, متوسطین کھجوروں کا حساب لگائے 3.5 کلو, اور غریب طبقہ وہ گندم کا حساب لگا لے, تاکہ فقراء اور مساکین اور ناداروں کا کام بن جائے, اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے, اور اللہ جل جلالہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ ایک مقتدر ادارہ یا حقائم ہے, اس کی شک کئی شاخیں بھی موجود ہیں, اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بھرپور تعاون یہاں جمع کروائے. ہمارے ہاں جو حضرات اعتکاف کرتے ہیں, جو چونکہ یہ ایک مقتدر ادارہ ہے, سارا کام نظم و نسق سے ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنا نام پتہ پہلے سے جامعہ کے ناظم مولوی سہیل صاحب یا مولوی مصباح الدین کے پاس تحریری درخواست کے ساتھ جمع فرمائیں گے. یہ ان کی سہولت کے لیے کہ اعتکاف کا وقت ان کا صحیح گزرے, جگہ صحیح ملے, آرام اور تسلی کی عبادات کر سکے.
جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں, وہ نمازیوں کا احترام کریں. نمازیوں کے آگے گزرنے کی قطن کوشش نہ کریں. کسی بدتی نے کہا ہے کہ دیوبندی میں ہمت ہے تو وہ کو کمزور ہے, ہمارے شہر کا ہے, ہم تو اس کو جانتے ہیں. اس کا والد جو تھا وہ مناظرہ نہیں کرتا تھا, بیٹا کدھر سے کرے گا, وہ تو خالی ٹیلی ویژن میں ناچنا جانتا ہے. لدھیانوی کا فتویٰ رسائل و مسائل میں آ گیا نا, 2-4 جگہ موجود ہے, وہ ڈھونڈے آپ مل جائے گا. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید, یعنی اپنی لڑکیوں کا نکاح غیر سید میں نہیں کرتے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ 12 سید کو سید گھرانے ملے تو افضل ہے, لیکن اب اس وقت نسل و نسب خلط ملط ہو گئے, اس لیے درست ہے, سید ہے فاسق فاجر ہے, اور غیر سید ہے دیندار ہے, یہ سید سے افضل ہے. کونڈوں کی کیا حقیقت ہے؟ کونڈے خالص بدت ہے, مولانا ستار کون سی کیسے عالم جی ہیں، بہت بڑے اور معتبر عالم ہیں، رد رفض ان کا خاص میدان ہے، احمد رضا کے شیعہ ہونے کے کچھ بتائے، وہ بدعتی بڑا ہے، شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جائے یا نیند آ جائے اور ٹیک نہ لگائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹیک لگائی ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے، اگر ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، میں نے دو باتیں کہ سر میں دوری بارے میں نے فرمایا کہ قرآن ثابت ہے کہ نہیں، اگر ثابت ہے تو کس حدیث، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پیشاب پاک تھا کہ پینے سے امراض دور ہو جنت سے واجب ہو جاتی تھی، ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے بول و براز میں محدثین کا اختلاف ہے، بدرالدین عینی اور اکثریت ان کی طہارت کے قائل ہیں، بخاری کتاب الطہارت کی ایک حدیث میں بھی بات ہوئی ہے، اور تقریر بخاری جو شیخ الحدیث کی ہے اس میں کتاب الصلات کا حصہ دیکھ لے، کتاب الطہارت کا، آپ کی دو جہتیں یعنی دو رخ ہے، ظاہر ایک باطن، جو ظاہر سے آپ عبد بشر ہیں، جہت باطن جو آپ کی کہتی اس سے آپ حق اور رب ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا انا عرب ملا ہے، یہ روایت بھی غلط ہے اور یہ عقیدہ کفر کا ہے، جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بشر تھے حقیقت میں نہیں تھے، مولانا اشرف علی صاحب نے امداد الفتاح میں لکھا ہے ایسا سخت کافر اسلام سے خارج، نبی ظاہراً باطناً ہر حال میں بشر ہے، عورتوں کا نماز تراویح کے لیے باپردہ مسجد میں آنا جبکہ مسجد میں انتظام موجود ہو اور امام ان کی نیت کر چکا ہو درست ہے، ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی بانٹنا خالص بدعت ہے، کیا روزوں کا فدیہ ہے، غریب کو دو وقت کھانا کھلانا ضروری ہے، اگر اکٹھے رقم بھی دے سکتے ہیں مدرسے میں جمع کرے، کیا وتر کی نماز با جماعت پڑھنے کے بعد نماز تہجد پڑھ سکتے، پڑھ تو سکتے ہیں بہتر نہیں ہے، مفتی رشید صاحب بہت علیل ہیں کیونکہ با جماعت نماز پڑھنا محال ہو چکا ہے، ان کی درازی عمر اور سامین اللہ پاک صحت زندگی دی، مختصر اور جامع استغفار پڑھنے کے لیے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یہ مختصر ہے، اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ جامع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الاستغفار کہا، گزشتہ رات غلطی تراویح میں امام نے تین رکعت ایک ساتھ پڑھا کر سلام پھیر دیا، تین تراویح میں تین سورت معارج نوح اور سورہ جن پڑھی گئی، امام نے دو رکعت دوبارہ پڑھ لی لیکن یہ سورت دوبارہ نہیں پڑھی، یہ سورت ہے چونکہ نماز سے باہر ہو گئے اس لیے دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، امام صاحب کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، سورت دوبارہ پڑھی جائے گی یقینا، تراویح کی جو نماز نہیں ہوئی اس میں پڑھی ہوئی سورت دوبارہ پڑھی جائے گی تاکہ تراویح کی تلاوت مکمل ہو جائے، مقروض ہوتے ہوئے بھی حج پر جا سکتے ہیں، اگر مقروض نے حج کر لیا تو حج ہو جائے، ہماری مسجد کمیٹی کا صدر جو داڑھی شریعت کے مطابق نہیں رکھتا باشر لوگ کی موجودگی میں خود اقامت کہتا ہے، کوئی دوسرا اگر اقامت کہے تو اس سے جھگڑتا ہے اور اسے مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے، اس کمیٹی کے صدر کے بارے میں بھائی ہوا بڑا جاپانی صدر ہے، خود کی داڑھی چھوٹی ہے اور اقامت کہتا ہے، مسلح پر معلوم ہوتا ہے داڑھی مونڈا کڑا ہے، اور نہ اس میں جان نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے کہ داڑھی کے ہوتے ہوئے بے داڑھی، داڑھی کٹی ہوئی جو ہے وہ بھی فاسق ہے اگرچہ داڑھی مونڈے سے کم ہے، اس لیے اس کو داڑھی پوری کرنا چاہیے یا اس وقت تک تقدیر چھوڑنا چاہیے، زید کے گھر نے کچھ افراد نے کسی گھر میں زید کے رشتے بھیجنے کا پاک کا ارادہ کیا جو کہ زید کو بھی پسند ہے، مگر گھر کے بعد کچھ افراد کو رشتہ اس کو پسند نہیں کرتے، لڑکی کی ماں ان کو اچھی دکھائی نہیں دیتی، اس دوران زید نے خواب دیکھا کہ لڑکی کی ماں یعنی اس کی ساس کسی کمرے میں سورت پڑھ سو رہی ہوتی، اور زید دور سے شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، بس مطلب ایک رشتہ ہو جائے گا، معلوم یہ کرنے کے اخلاق اچھے کرنا خود انسان کے ہاتھ میں یا خدا تعالیٰ کی، حق تعالیٰ کے ہاتھ میں تو ہر چیز ہے، لیکن انسان اگر برائیوں سے پرہیز کرے تو اللہ توفیق دے گا اور اس کے اخلاق بلند ہو جائے گا۔
یا ہم اپنے نفس کی حفاظت کے لیے وہ دعا مانگ سکتے ہیں جو حضرت یسوع نے سورۃ یوسف میں نفس کی حفاظت کے لیے جی ہاں مانگ سکتے ہیں. اگر روزے کے دوران بلغم آ جائے تو کیا اس میں نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ میں جمع کر کے نہ نکالے, حلق سے ہی واپس ہو جائے تو حرج نہیں. بندہ باقاعدہ طور پر دور تفسیر میں شرکت کرتا ہے. فارغ کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے, نسیان بڑھتا جا رہا ہے. مہربانی فرما کر دعا کرتا ہوں آپ کے لیے. حرام جانور کی چربی سے بنی کوئی اشیاء استعمال کی جا سکتی ہے؟ نہیں. حرام جانور کی چربی بھی حرام ہے. کیا غسل کے بعد وضو کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا بدعت ہے. ہمارے علاقہ دعوت اسلامی کے ناظم ہم کو بہت تنگ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ جوابی برتاؤ کیا کریں؟ آپ تیاری کریں اور جوابات دیں, غیرت پیدا کریں. قرآن نازل ہونے سے پہلے لوگ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے جس وقت اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی, اس کے ساتھ ہی وضو و نماز سکھائی ہے, یہی پڑھتے تھے جو جتنا نازل ہوا. ایک روزہ مجبوراً چھوڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ 60 دن مسلسل روزے. کیا اسلام میں ڈگلی بجانا جائز ہے؟ ناجائز ہے. کیا ناپاکی کی حالت میں ذکر درود تسبیح سب کر سکتے ہیں؟ روزہ 6 روزہ اس طرح تراویح کے پڑھنا کیسے شریعت میں جائز ہے, مگر تراویح 30 روزوں کی پڑھنی پڑے گی, ختم کے بعد تراویح معاف نہیں ہے. اگر کافر کفر کی حالت میں مر جائے تو ہم مسلمان اللہ سے پوچھیں گے کہ کافر کفر کے آدمی کیوں مرا؟ اس کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر نہیں, یہ قدریہ کا عقیدہ ہے. جن کا اللہ نے کفر پر خاتمہ لکھا ہے وہ کافر مرے گا, ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اسے. کیا درست ہے کہ مردے کو قبر میں جناب نبی کریم کی تصویر یا شبیہ دکھائی؟ بالکل صحیح حدیث ہے. تصویر یا شبیہ نہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ دکھائی دے دی. صورت اسراء کی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ مردہ اگر جمعرات یا جمعہ کی نماز سے قبل مرے تو اس سے دوران دفن کیا جائے, اس کی فضیلت دوبارہ بتائے. مطلب ہے کہ جمعرات یا جمعہ کو کوئی مرا تو تدفین سنت طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہو جائے, اس لیے نہ رکھے کہ نماز ہی بڑھ جائے. جمعہ کے بعد تک رکھنے سے مردے سے جمعہ فوت ہو جائے. اسی وقت جہاد جانا کیسا ہے؟ جب تک امریکہ کے مقابلے کا ہتھیار نہ ہو جہاد جانا نہ جائے. بہت سارے گئے ہوئے واپس ہوئے, خون کی کتنی مقدار نکلنے سے خون چمکے جسم سے نکلے, چمکے گئے ہوئے. رمضان مبارک جس طرح زیادہ ثواب ملتا ہے کیا اس طرح گناہ بھی زیادہ جیا؟ اگر شرعی معذور کا وضو کے دوران بھی ٹوٹ جائے تو وہ معاف ہے, وضو مکمل کرے اور نماز پڑھ لے. ایک شخص نے قرض دیا واپس نہیں کرتا, کہتے دوں گا مگر دیتا نہیں, غریب ہے, زکات کا مستحق بھی ہے, یہ قرض اس کے زکات کے طور پہ چھوڑ سکتے. اگر کسی نے 2 رکعت تراویح کی نماز کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی اور سجدہ سہو کی, کیا اس کی 4 رکعت دی 4 ہو گئے؟ سبز امامہ سنت رسول ہے. یا یہ پہنے والے کے متعلق جو حدیث ہے اس کا حوالہ مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477 ابو سعید خدری کی حدیث ہے بحوالے شرح السنہ, کہ دجال کے 70,000-77,000 بھی سپاہی ہوں گے, ان کے سروں پر ہری چادریں ہوگی, ویسے رکھے تو چادر ہے اور باندھ لے تو لپیٹ لے تو امامہ ہے. یہ 150 ہے, 150 ہے, دونوں ایک چیز ہے. کیا الکوہل والا پرفیوم لگانا جائز ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم پہلے بدعتیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, وہاں کے لوگ زبردست یاد پکڑ کر بٹھاتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ہمیں بھی بتائے کہ کڑا ہونا کہاں سے ثابت ہے. آپ سے یہ پوچھنا ہے, حدیث سے وضاحت فرمائے کڑا ہونا ثابت ہے. واہ بھائی واہ, یہ تو آپ نے ان سے پوچھنا تھا اور الٹا آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ کی زبان گنگ ہوگی. ان سے پوچھے کہ کڑے ہو کر ہلکا باندھ کر آواز میں آواز ملا کر فتاوی شام میں ہے ایسے لوگوں کو صحابہ مسجد سے نکالتے تھے. گلبرگ کی ایک مسجد میں نماز فجر کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا, دوسرے رکعت میں پیش امام نے رکوع کے بعد کچھ دعائیں پڑھی, اس کے بعد سجدے میں گئے, وضاحت فرمایا کہ یہ عمل صحیح بالکل صحیح ہے, معلوم ہوتا ہے زندگی کی پہلی فجر پڑی آپ نے تو پورے پاکستان کے مساجد میں ہو رہی ہے. ہاں تو میں رمضان میں جا کے گلبرگ میں ایک فجر مل گئی. اگر یہاں پڑھ لیتے تو یہ نہ پوچھتے. تو دو مہینے ہو گئے تمام ائمہ پڑھتے ہیں. بینک کی نوکری کس صورت میں جائز ہے؟ بینک کی نوکری ہر حال میں مکروہ ہے, اور بالخصوص جو اکاؤنٹ سے پیسوں کے اور سود کے وہ تو حرام خطی ہے. عورتوں کا مردوں کے ہاتھ پر بیعت ہونا کیسا ہے؟ کیونکہ میری نانی بہت پہلے ایک بزرگ سے بیعت ہو گئی, اگر غلط ہے تو اب میری نانی کیا کرے؟ نہیں, بزرگان دین سے عقیدت خواتین بھی رکھ سکتی ہے, ان کے کہنے پر عمل کرے. باقی عورت مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے گی. حضرت بی بی حوا نے حضرت ابراہیم کو عبدالحارث نام رکھنے کے راضی کیا تھا. یار ایسے لوگوں کو تو لاہور کے عجائب گھر بھیجنے چاہیے. حوا حضرت آدم کی بیوی ہے, ابھی بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام ان کے 2000 سال بعد آئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ حضرت کی جو اولاد ہوئی اس کا نام عبدالحارث رکھا تھا اور وہ زندہ رہی تھی, یعنی شیطان کو اس کی کیا سزا ملی؟ شیطان کو کیا سزا ملنی ہے؟ شیطان تو شیطان ہو چکا ہے, اس کو کیا سزا ملے گی؟ جس گھر میں انتقال ہو جائے تو کیا اس گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں پکنا چاہیے؟ نہیں پک سکتا ہے اگر ضرورت ہو. یہ غلط بات ہے کہ وہاں آگ نہ چلے, یہ بدعت ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی ہے کہ مسجد کو قیمتی چیزوں سے سجانا قیامت کی نشانی میں سے. وہ ٹھیک ہے, روایت تو درست ہے, لیکن سجانا ضروری ہے, کیونکہ جب گھر پکے ہو گئے, بنگلے کوٹیاں بن گئی. اب اگر مسجدیں کچی ہوتی تو لندر اسد منت دنیا مٹ چکی ہوتی. اہل حدیث کیا حدیث کے منکر ہیں ایسے معلوم ہو رہا ہے. اہل حدیث قرآن و حدیث کو مانتے ہیں اور کسی امام کو نہیں مانتے, اس لیے غیر مقلد ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے. اہل حدیث کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ شیطان کے ملک سے. اہل حدیث سعودی عرب کے ہیں, سعودی عرب میں اہل حدیث نہیں ہے, وہاں حنبلی ہے, جھوٹ بول رہا ہے. فرض نماز کی قضا پڑھتے ہوئے 3ری 4ری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا چاہیے. کیا غسل کرنے سے پہلے اس کی نیت ضروری ہے؟ فرض غسل کی نیت دل میں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں قرآن شریف کے ختم پر مٹائی بانٹنا, حافظ کو رقم وغیرہ دینا غلط ہے. میں حافظ کو رقم کو تو نہیں کہا, اس کا سختی سے خیال ہے. مٹھائی وٹائی نہیں کھانے دوں گا. کیا یہ بات کسی حدیث, ہاں حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حافظ صاحب کو 30,000 سے لے کے 1,20,000 دے دیں؟ کم از کم 30,000 اور زیادہ متوسط 80,000, ورنہ 1,20,000. تراوی پڑھنے والے غیرت پیدا کریں اور حفاظ کی قدر کریں, لیکن مٹھائی وٹائی بانٹنا یہ غلط ہے, یہ خالص بدعتیوں کے رسوم ہے. یہ ہمارے ایک رہائشی پلاٹ پر راستے دراز سے ناجائز سر پر قبضہ ہے. ہر تلفی ہو رہی تھی, جناب سے استدعا ہے, دعا کرتا ہوں میں. اگر کوئی آدمی رمضان میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز جماعت سے ادا نہ ہو سکے اور تراوی کے امام کے ساتھ پڑھے, آیا جو شخص وہ فرض تو پڑھ چکا ہے لیکن فرضوں کی جماعت اس کو نہیں ملی, وہ تراوی اور وتر دونوں جماعت سے پڑھے گا. لیکن اگر کسی شخص نے فرض بالکل پڑھے ہی نہیں یا تراوی کی 1 رکعت بھی جماعت سے نہیں ملی, وہ شخص وتر با جماعت نہیں پڑھے, کیونکہ جماعت الوتر تابعت لجماعت التراوی. اور حضرت آپ سے گزارش ہے کہ اس جمعے کو حضرت مولانا قاسم نانوتی رشید احمد گنگوئی کے بعد اللہ شاہ کی اعلیٰ زندگی میں بہت اچھی. ایک شخص نے خواب میں دیکھے کہ اس کے سفید کپڑے پر خون کا خطرہ لگا, دیکھتے قمیض کا اگلے حصے پر پورے کا پورا خون آلودہ ہو گیا. اس کے سفید پوزیشن اور عزت ہے لیکن دھبے لگ رہے. ممکن ہے اچھے اعمال میں برے کیے ہو. آپ کے اس علاقے سے کافی دور رہتا ہوں لیکن احتکاف کی غرض سے میں آپ کی مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے؟ آپ تحریری درخواست دیں گے, اپنا نام پتہ ٹیلی فون نمبر مولوی سہیل صاحب جامعہ کے ناظم کو, پھر اس کے مطابق آپ کو جگہ الاٹ ہوگی. نماز فجر کی سنتیں نکل جائے تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز فجر کی سنتیں نکل جائے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھنا بہتر ہے, ضروری نہیں. عورتوں کا رمضان میں احتکاف میں بیٹھنا, گھر میں جگہ متعین کریں بیٹھ سکتی, بہت قرضہ ہو گیا اللہ اتارنے کا اسباب پیدا کر. کسی عورت کا محرم رشتہ دار سفر میں حج میں مر جائے تو وہ عورت کیا کرے؟ کیا واپس پاکستان آ جائے مریض کے ساتھ یا مکہ میں رہ جائے؟ نہیں, پاکستان آ سکتی ہے اپنے گھر. ایک شخص اپنی جمع پونجی نقدی کی صورت میں رکھنے کے بجائے جائیداد مکان فلیٹ پلاٹ وغیرہ کی صورت میں رکھتا ہے, ہر جائیداد وہ اچھی قیمت لگنے کی صورت میں بیچ بھی رہی ہے. بعض جگہ دوسرے کا خریدتا ہے, یہ خرید اس کا مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہے, نئی جائیداد خریدتی اور بیچنے کی نہیں ہے, اس کو زکات کس کس چیز پر ادا نہیں. گول مول باتیں نہ کرو, جو تجارت کے لیے پلاٹ لیتا بیچتا ہے کل رقم ما فائدہ جو پلاٹوں میں لگی ہے, اور اگر ویسے خرید کے رکھے ہیں جب کبھی ضرورت ہوگی بیچیں گے, اس پہ زکات نہیں. باجماعت نماز مقتدی کی ایک ایک سے زائد رکعت چھوٹ جائے تو امام کے آخر رکعت مقتدی کو صرف اتحیات پڑھنے ہیں, درود شریف دعائیں سب پڑھ لے, سلام نہ پھیرے. اگر کسی کو ری ہے یعنی ہوا خارج ہونے کی تکلیف اور وہ عضو ٹوٹ نیز دوران نماز محسوس ہو رہا ہو, بہتر یہ کہ وہ گھر پر نماز پڑھے, جماعت میں نہ آیا کرے, اور جلدی نماز پڑھ لے, اس کے لیے جماعت معاف ہے. زکات کی رقم سے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر خریدنا ناجائز و حرام ہے. زکات کی رقم کسی مستحق کو دے, اس کو کہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر خریدے, جائز ہے. مجھے ایک مسئلے پر بات کرنی ہے, جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی کا مالک زکات کی صورت میں مہینے کا راشن دے رہے ہیں, وہاں سے آپ سے پوچھنے کے زکات راشن کی سبزی بالکل جائے گی, تفصیل بیان کر, تفصیل کی ضرورت نہیں, مسئلہ یہی ہے. تم مفرد نہیں سمجھتے, تفصیل کیا سمجھو گے؟ ایک عورت کے دو حیضوں کے درمیان پاکیزگی کم از کم 15 دن ہے. روزے کی حالت میں شک کا کسی حادثے میں خون نکل جائے لیکن روزہ برقرار ہے, اب بھی ابھی میری داڑھی نہیں ہے لیکن میرے قلمی کان کے لوز سے نیچے تک بڑھ چکی ہے قلمے, تو کیا ان کا شمار داڑھی میں ہے؟ خبردار لینا نہیں, سوچی داڑھی کے آس ہر ہے, قلمے رکھو تاکہ آگے پھر اور بھی معاملہ آ جائے. تو قلمی کانٹ دے گا دعوت کب ملے گی آپ کو؟ حضرت مونچوں کو بلیڈ سے یا کینچی سے کاٹا جائے, چھوٹے کیے جائے. کچھ لوگ بلیڈ سے اعتراض کرتے, یہ بات صحیح ہے, بالکل صاف کرنا منع ہے. میں نے خواب دیکھے کہ گھر میں سانپ آ گیا اور آ کر کپڑوں میں بیٹھ گیا, شوہر گھر پر نہیں ہے, میں اپنے چھوٹے بیٹے کو جلدی صدقہ کرے بلا سے بچنے کے لیے. اگر ہم گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں اور گاڑی میں بیوی بچے بھی ساتھ اور نماز کا وقت آ گیا تو کیا کرے؟ اس جگہ ہو کہ بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑنا کا مشکل ہو, گاڑی میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے چلتے چلتے, اگر رکنا ممکن نہ ہو اشارے سے. میرا داماد غریب ہے, قرض دار بھی ہے, کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, اس صورت میں داماد کو زکات دے سکتے ہیں, بشرطی کہ اس کے پاس 6000 روپے نقدی ضرورت سے زیادہ سال بھر موجود نہ ہو. میں نے خواب دیکھا ایک چوٹی نیئر کے پاس ایک موٹا سانپ مچھلی جیسا ہوتا ہے, میں اس مچھلی سمجھ کر آپ ناجائز کو حلال سمجھ کر کھا رہے, توبہ کرے. باپ نے اختیارات بیٹے کے سپرد کیے, کیا اس کا بیٹا اپنے بہن کو زکات دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. خطبے میں جو دعا ہے آمین کہنا ہے دل میں, روزے کی حالت میں سر کے بال اور داڑھی میں تیل ڈال سکتے ہیں, زرعی بینک میں ملازمت جائز ہے بشرطے کہ وہاں سود نہ ہو, پاکستان میں کوئی بینک بغیر سود کے نہیں. کیا رمضان میں کسی شیعہ کا انتقال ہو تو کیا جنتی ہوا بھائی ہوا؟ ایسا نہ کہو, ایسا لکھو کہ رمضان شریف میں کتا مر جائے تو اس کو آپ پھر جنت اپنے ساتھ لے جائے, جس جنت میں آپ جیسے بے غیرت ہوگا اس میں وہ بھی چلے جائیں گے, شرم بھی نہیں آتی یہ لکھتے ہوئے. ایمان شرط ہے, بغیر ایمان کے کوئی جنت نہیں جا سکتا. درود شریف کتنی قسم کے ہیں؟ کئی قسم کے ہیں. ایک امام ولد ضالین جبکہ دوسرے ولد غضالین پڑھتا, غلط غضالین تو بہت غلط بات ہے, کفر ہے. ضاد اور ضاد کا مسئلہ ہے, اقداد کا نہیں ہے. اقداد پڑھنے والے تو خارج اسلام ہو رہے ہیں. ٹوتھ پیسٹ کے اسلام سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ہلکا کر لے, کہہ رہا نہیں حل سے نہ اترے. تعویذات کلمات جائزہ سے برحق ہے اور غلط کلمات سے شرک ہے. کوئی صاحب ایسی شخص کسی ادارے یا فرض سے اپنے نام پر زکات کا سامان لے کسی دوسرے مستحق کو دے سکتا ہے. ایک آدمی کے پاس مہمان ہوں لیکن واپسی پر دیر ہو گیا, اسی میں قدرتی طور پر دو دنی کیا ملے ان کی بہت سے سامان, میں نہیں سمجھتا ہوں آپ کون سی زبان لکھ رہے ہیں. آپ کی زبان سمجھنے کے لیے مجھے کوئی کوچنگ سینٹر میں جانا پڑے. میں اور میری بیوی کا خرچہ ایک ہی جگہ ہے, اس میں مجھے اپنی بیوی کے زیورات ادا کرنے چاہیے جبکہ زکات آپ دے دیں اچھا ہے, زندگی اچھی گزرے گی. افطار کے وقت دعا کی فضیلت ہے لیکن اگر ایسے میں محلے کی مسجد سے اذان شروع ہو جائے تو اذان کا جواب دینا چاہیے, دعا مانگ نہیں بس آپ افطار کریں, افطار میں دیر ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہ ہو کہ کھجور گلے میں پھنس جائے. اب یہ دو باتیں کوئی لڑنے والے کی تو لڑا رہا ہے, ایسے کم عقل لوگ. وضو کے دوران دانت سے خون نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وضو چھوڑ کے ناچنا شروع کر دیں. جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. بھائی وضو کے دوران خون نکل جائے تو انتظار کرو, جب خون بند ہو جائے وضو کر لو. میری چچیزاد بہن بیمار ہے, اللہ اس کو صحت دے اور تجھے عقل دے. ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر کتنے دن گزارے تھے؟ مختلف روایات ہیں, بعض 10 دن ہیں, بعض 4 مہینے ہیں. اگر میں استخارے کے نفل ادا کرنا چاہوں تو وتر کے بعد, وتر وتر بعد میں پڑھ لے. میرا میں نے اپنی بہن کو خواب دیکھا کہ وہ پردہ باہر چل رہی ہے, میں نے اس پر بہت غصہ کیا. بہرحال ممکن ہے بدگمانی ہو یا اس میں کچھ کمزوری ہے. متعلق عورت کا نکاح لا علمی کی وجہ سے شیعہ مرد سے ہوا ہے, اگر نکاح منعقد نہیں ہوا ہے کس زنا ہے. کسی بھی کافر سے نکاح نہیں ہوتا. ایک آدمی مالدار ہے لیکن سارا پیسہ پتہ نہیں کس پر لگایا ہو, تعمیر ادھوری رہ گئی. لیکن تعمیر کے لیے زکات لے سکتے یا نہیں؟ تعمیر کے لیے زکات نہیں لے سکتے, غلط بات ہے. زکات مجھ پر اس سال اپریل میں فرض ہو گئی لیکن مجھے خیال نہ رہا, جلدی دے دو. بعض لوگ سجدے میں ہاتھ الٹے کر کے دعا مانگتے. عالمگیری میں لکھا ہے نمازوں کے بعد جو لوگ سجدے میں دعا مانگتے یہ غلط ہے, ان کو سختی سے منع کیا جائے. قوالی کے بارے میں علماء دین کیا فرماتے؟ ناجائز. عالمگیری میں لکھا ہے قوالوں کو اسلام ملک سے نکالا جائے. بہت مقروض ہے, اللہ اس کو قرض اتار ہے. الحمد للہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.